الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ابلیس اور شیاطین اور ان کے احوال اور اوصاف ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ایام اور روزوں میں یہ موضوع چل رہا تھا. آپ کی خدمت میں گزشتہ دروس میں ابلیس کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات میں جہاں جہاں کلمہ ابلیس وارد ہوا اس کی تشریح گزر چکی ہے. اس کے بعد ہم ایک اجمالی اور سرسری طور پہ آیات سے استنباط اور آیات سے ظاہری معنی لینے کے بعد منتقل ہو گئے تھے اس بحث پہ کہ جو اہم برائیاں ہیں ان کی ایجاد اور ان کا وجود وہ ابلیس نے اس دنیا کے اندر برپا کیا. ان میں سے پہلا جو ایک بدترین عمل یا ایک بدترین نجاست جسے آج بھی معاشرہ آلودہ ہے, اور آج کے دور میں جو آلودگی ہے وہ منظم نظاموں کی صورت میں, ایک سسٹم کی صورت میں پھیل چکی ہے, وہ شرک کی آلودگی ہے. لہذا جہاں ابلیس ہے وہاں پہ کفر, شرک, فسق یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, اور انہی کی اساس پہ نفاق جنم لیتا ہے. اور جہاں حجت خدا و خلیفۃ اللہ اور اس سے تعلق قائم ہے وہاں پہ توحید وہ برتر ہوگی, وہی حاکم ہوگی, اور توحید سے انسان ہمکنار ہوگا. ہم نے شرک کے موضوع کو معتبر احادیث کی روشنی میں دیکھا, جس میں تین احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں کہ بت پرستی کو کیسے اس نے رواج دیا, اور بت پرستی کے بعد اس وقت دنیا میں مختلف سسٹم بنا کے اقتصادی دنیا میں, سیاسی نظام میں, اور اسی طرح سے تعلیمی اعتبار سے یا دیگر اعتبار سے اپنے حکام اب اس نے بٹھائے ہوئے ہیں. یعنی وہی جو بیج اس نے شرک کا اس زمین پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بویا تھا وہ اپنے پروان اور عروج تک پہنچا اور سسٹم کی شکل ایک اختیار کر گیا. لہذا آخر الزمان کی جو جنگیں ہیں وہ بھی نظام سے ٹکراؤ کی جنگیں ہیں, صرف ایک دو افراد سے ٹکراؤ کی جنگیں نہیں ہیں, مملکت نظام, لشکر اور اس طریقے سے ایک ٹکراؤ برپا ہوتا ہے. البتہ یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ جو حکومت اور نظام ہے ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہی یہ عروج تک پہنچی. نہیں, فرعونوں کا سلسلہ جب آیا تو بہت ساری شیطنت نے جنم لیا, بہت سارے نظام اور مختلف طرح کی قوتوں نے, شیطانی قوتوں نے جنم لیا. اسی طرح سے نمرود کا دور آیا, اس کے دور میں بھی اسی طریقے سے ان چیزوں نے پروان چڑھایا. آج کے دن ہم جس امر کو ذکر کریں گے, جس کی اساس قرآن کریم نے ذکر کی ہے اور اس کو شیطان اور ابلیس نے وجود دیا اور اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں وارد ہوا ہے, اس کو شیطان نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں برپا کیا. یہ جو اصول برائی یا اہمیت کی حامل برائیاں اور اس کے نتیجے میں شیطان اغوا کرتا ہے, شیطان اپنی ولایت میں لے آتا ہے, ہمیں اسی سے مبارزہ کرنا چاہیے. ایک معاشرے کے اندر اگر ہم نیکی پھیلانا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے نیکی پھیلائیں, کیونکہ یہ وہ برائیاں ہیں کہ جو مومنین کے گھروں تک اور مومنین کی قلوب تک سرایت کر جاتی ہیں اور وہاں سے اغوا کر کے ابلیس لے کے آتا ہے. اگر معصوم نبی خدا ان کے تربیت یافتہ اولاد تک اس کی رسائی پہنچ جاتی ہے تو پھر تو ہمارے تک اس کی رسائی بہت آسان ہے. اگر وہ ان کو شرک سے آلودہ کر سکتا ہے اور ان بیماریوں سے آلودہ کر سکتا ہے تو پھر ہمارے معاشروں کے اندر تو ان بیماریوں سے گرفتار کرنا اس کے لیے انتہائی آسان ہے. لیکن قرآن اس بات کو بھی واضح بیان کرتا ہے کہ جو بھی مکر ہے یا قید ہے, قید شیطان کیا ہے, ضعیف ہے. وہ دکھائی دے گا بڑا قوی لیکن ٹکراؤ گے تو ضعیف نکلے گا, جلد ہی وہ وہاں پہ ہار مان جائے گا اور فرار کر جائے گا. استقامت کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس ٹاپک پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے معاشرے میں کن برائیوں کے خلاف سخت جدوجہد اور کوشش کرنی ہے. یعنی سب سے پہلے شرکیہ نظام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکومت, اللہ تعالیٰ کی ولایت یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نظاموں کے برخلاف بنے ہوئے ہیں, ان نظاموں کی ہم مذمت کریں, ان نظاموں سے ٹکراؤ پیدا کریں. مثلا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے ٹکراؤ پیدا کیا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود سے ٹکراؤ پیدا کیا, اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے فرعون سے ٹکر لی اور ایک بھرپور طریقے سے مقاومت کی. ہر نبی اپنے دور میں ان شرکیہ نظاموں سے الجھتا رہا ہے اور ان سے مبارزہ کرتا رہا ہے. اور اس وقت نبی کے پاس سٹیٹس کیا تھا, مادی طور پہ دیکھیں ضعیف تھے, ناتوان تھے, قلت میں تھے, قلیل افراد تھے. اس لیے یہ بہانہ لانا کہ ہم لوگ تو اقلیت میں ہیں, ہم لوگ تو بہت تھوڑے سے ہیں, ہم لوگ تو ضعیف ہیں, ہم کمزور ہیں, یہ ایک بہانہ بن کے رہ جاتا ہے. لہذا ضعف, قلت, کمزوری, تنہائی, اسی میں آگے قدم بڑھائے جائیں گے. یہ ہمارے پاس جب بات آ گئی تو آئیں اب ہم اگلے اس مورد میں وارد ہوتے ہیں. اور قرآن کریم کی آیات سے پہلے میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کر کے اس کی تشریح اور تفسیر قرآن کریم کے آیات کی ضمن میں وارد ہونے والی احادیث مبارکہ سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں, جن میں سے بعض احادیث یقیناً صحیح و سند ہے اور بقیہ معیدات کی صورت میں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن کریم میں کثرت سے وارد ہوا ہے, تقریباً 30 کے قریب, 20 اور 30 کے درمیان آیات ہیں کہ جن میں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ وارد ہوا ہے. یہ جو کثرت سے وارد ہونا ہے یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ یہ عمل ہمیشہ بشریت کو تنگ کرتا رہے گا, آزمائش میں مبتلا کیے رکھے گا, کیونکہ ابلیس یا خوف کی طرف سے آتا ہے یا شہوات اور فحاشی کی طرف سے آتا ہے. یہ دو اس کے سب سے بڑے ذرائع ہیں اغوا کرنے کے. یعنی کسی چیز کو مزین بنائے گا اور بہت خوف زیادہ کر دے گا کہ قدم نہ اٹھا سکیں, یا ایک چیز کے بارے میں ایسی تصویر کشی کرے گا کہ انتہائی شہوت بڑھ جائے گی. لہذا یہ دو چیزیں انسان کو بٹھا دیتی. اس لیے آپ کو عموماً آس پاس کے زندگی میں بھی ایسے افراد, حتیٰ دینداروں میں ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ یا بہت خوف زیادہ ہیں اور خوف کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پاتے, مثلا مال ہے لیکن خوف ہے کہ مال ختم نہ ہو جائے, جان ہے لیکن خوف ہے کہ جان کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو جائے, اولاد ہے لیکن خوف ہے کہ اولاد کو کوئی مصیبت نہ دیکھنے پڑ جائے. یعنی خوف کا اندر سے شدید شکار ہے. اسی طریقے سے بعض افراد ہیں کہ جو انتہائی لذت اور شہوات کی دنیا کا شکار ہے, مزین سامنے اگر کر دیا جائے اسی کی طرف مائل ہو کے جھک پڑتے ہیں. لہذا انہی دو طریقوں سے ابلیس آ کے اغوا کرتا ہے. اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کا جو 30 کے قریب آیات میں تذکرہ وارد ہوا ہے اور ایک ہی واقعے کو اور اس عذاب کو زیادہ بیان کیا, یعنی کوئی جگہ شاید ہی ایسی ہو, ایک دو جگہوں کے علاوہ تمام جگہوں پہ قرآن کریم میں جہاں لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہاں پہ عذاب کی بھی نوعیت بیان کی گئی ہے. یعنی یہ عمل ایسا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر چھا جائے یا غالب آ جائے وہ بستی قائم نہیں رہے گی, لیکن اگر یہ مورد غالب نہ آئے اور دبا ہوا رہے تو یہاں پہ بھی چنگاری یا آگ لگ چکی ہے اور یہ خطرے میں پہنچ چکا ہے. لہذا فوراً اس برائی کا خاتمہ کریں, کیونکہ ابلیس وہ کرے ارض کے اوپر اپنی ولایت اور تاریکی اور ظلمتوں کو جو لے کے آتا ہے وہ انہی چند چیزوں کے ذریعے سے آتا ہے. اس لیے آپ وہ گناہوں کو نوٹ کرتے رہیں, جیسے شرک ابھی ہم نے ایک پڑھا, دوسرا آج ہم یہ مورد پڑھ رہے ہیں. قرآن کریم کی آیت سورہ عنکبوت سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں اور بقیہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہم مرحلے میں کسی اور مورد میں اسے دیکھیں گے. آیت نمبر 28 سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے, وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, اور وہ وقت یاد کرو جب لوط نے اپنی قوم کو کہا, اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ, کہ تم لوگ فحاشی کو انجام دیتے, تأتون آتے ہو لیکن فحاشی کی صورت میں, ما سبقکم بها من احد من العالمین, کہ تم لوگوں نے سے پہلے ان جہانوں میں کسی ایک نے بھی اس گناہ کو انجام نہیں دیا. یعنی قرآن واضح تصریح کر رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے یہ گناہ نہیں تھا، یعنی یہ والا مورد موجود نہیں تھا کہ مرد مرد کی طرف آنے لگ جائے. اس لیے اس قرآن کی یہ آیت، کیونکہ یہ آیت ہمارے لیے تشریح کا باب کھولتی ہے کہ سب سے پہلے ابلیس نے یہ شروع کرایا، یعنی بشر یہ لے کے نہیں آیا، بشر نے خود سے اس کا آغاز نہیں کیا. اس لیے ما سبقکم بها من احد من العالمین، عالمین میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس فحاشی کو تم سے پہلے انجام دیا ہو. انکم لتأتون الرجال، کیا تم لوگ مردوں کے پاس آتے ہو، وتقطعون السبیل، اور راہ کو قطع کر دیتے ہو. یعنی راہ کیا ہے؟ جنسی غریزے کو پورا کرنے کے لیے نکاح کے طور پہ سامنے سے خاتون کے آنا، صحیح ہے؟ یعنی جو راہ ہے وہ خاتون ہے، وہ راہ مرد نہیں ہے. وتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم ان منکرات کی طرف اپنی ہی اس زندگی میں، اپنی ہی ان علاقوں میں یا جہاں زندگی بسر کر رہے ہو ان جگہوں پہ تم ان منکرات کو لے کے آ رہے ہو اور منکر کو انجام دے رہے ہو. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے، جواب میں کیا کہتے؟ اب جب لوط علیہ السلام ان کو نصیحت اور ہدایت کرتے تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے، ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، سچے ہو تو عذاب لے آؤ، ہم تو دیکھو ہر روز انجام دے رہے ہیں، تو تم عذاب کیوں نہیں نازل کرتے؟ تم تو کہتے ہو عذاب آئے گا، تو عذاب لے کے آ جاؤ. قال ربی انصرنی علی القوم المفسدین، اب جب یہ طعنہ ملے، مثلا جیسے یہی ہے کہ عام مجرم جب بہت ہٹ درم اور بہت ضد اور تکبر میں آ جاتا ہے تو یہاں پہ پھر اس طریقے سے ہو، کیونکہ عذاب کا وقت معین ہے، اس معین وقت پہ ہی آئے گا. اب یہ اپنی حماقت اور نادانی کی وجہ سے تقاضا کر رہے ابھی مجھ پہ عذاب نازل، یعنی اللہ ہے، تم نے جو باتیں کر رہے ہو وہ ہیں ساری چیزیں، تو پھر ابھی عذاب نازل کرو، میں کھڑا ہوں. تو عذاب نازل ہو جائے گا اس ٹائم؟ اس ٹائم تو نہیں نازل ہوگا، وہ تو اپنے وقت پہ ہوگا. ادھر سے ان کے اندر اور استکبار اور بغاوت اور سرکشی اور طغیانیت میں اضافہ ہو جاتا. لہذا لوط علیہ السلام نے پھر یہ دعا کی، اے میرے رب، میری مدد فرما اس مفسد فاسد قوم کے مقابلے میں. پھر ان کے عذاب کا تذکرہ وارد ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ یہ فرشتے رسول جو ہیں، فرشتے کیونکہ قرآن کریم میں رسول ہمارے عقائدی اصطلاح کے طور پہ نہیں استعمال ہوا، صحیح ہے، مشترک لفظی ہے، وہ رسولوں کے لیے بھی وارد ہوا ہے اور اسی طریقے سے فرشتوں کے لیے بھی وارد ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے رسول، اس کا یہ مطلب دو نہیں تھے یہ، صحیح ہے، زیادہ تھے، یہ دو سے زیادہ تھے. بالبشرا، بشارتیں لے کے آئے. قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، انہوں نے کیا کہا؟ کہ ہم اس قریہ کو ہلاک کرنے والے ہیں، ہلاک کر دیں گے. انا اہلہا کانوا ظالمین، اس بستی کے بسنے والے کیا ہیں؟ وہ ظالمین ہیں. قال ان فیہا لوطا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بستی میں تو لوط رہتے ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ کون ہے یہاں پہ رہنے والا. لننجینہ واہلہ، ہم انہیں بھی نجات دیں گے اور ان کے اہل و عیال کو بھی. الا امراتہ، امراتہ، اس کی زوجہ کو نہیں نجات دیں گے. کانت من الغابرین، یہ انہی فاسدین کے ساتھ اور پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہے. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے یہی فرشتے یا رسول لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سیئ بِهِمْ، تو انہیں بہت ہی سخت گزرا، ناگوار گزرا. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا دل جو ہے وہ مکمل طور پہ تنگ ہو گیا. کیوں یہ برا گزرا؟ اس کی بھی وجہ قرآن کریم کی دیگر آیات بیان کرتی ہیں، کیونکہ جب وہ وارد ہوئے تو انتہائی حسین و جمیل بچوں کی صورت میں تھے، جنہیں غلمان کہتے ہیں. غلمان سے مراد یہ 7-8 سال سے لے کے 13 سال کا بچہ جو ہوتا ہے، اس کی طرف جرائم پیشہ افراد کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، یہ غلمان کی صورت کہلاتے ہیں. تو وہ آئے جب فرشتے، تو انہوں نے جب دیکھا، اور پھر یہ مہمان بھی لوط علیہ السلام کے تھے، تو انہیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ اہل علاقہ تو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے انہیں انتہائی ناگوار گزرے کہ یہ لوگ کیوں اس جگہ پہ آ گئے، جبکہ یہ علاقہ انتہائی بدترین علاقہ ہے. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، کہ ان کا دل انتہائی تنگ ہو گیا اس وجہ سے کیونکہ تدبیر نہیں کر پائے. جب ایک بندہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں، میں نکاح کی دینے کے لیے تم لوگوں کو تیار ہوں، کیوں تم اس طریقے سے فحاشی کو انجام دیتے ہو؟ لیکن انہوں نے بیٹیاں لینے سے انکار کر دیا، تو کوئی تدبیر نہیں کر سکے. تدبیر اور امور کو جب ہینڈل نہ کر سکے تو انتہائی سخت انسان کے وجود میں اضطراب پیدا ہوتا ہے. اس اضطراب کی طرف اشارہ ہے. وقالوا، انہوں نے کہا کہ لا تخف، اے لوط نہ آپ خوف زیادہ ہوں، ولا تحزن غم بھی نہ اٹھائیں، انا منجوک و اہلک، ہم آپ کو بھی نجات دیں گے اور آپ کے بچوں کو بھی نجات دیں گے، الا امرأتک، مگر آپ کی زوجہ کو نجات نہیں ملے گی. کانت من الغابرین، یہ انہی مفسدین اور یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں. انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. پھر یہ آگے آیات چلتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کو دیکھیں گے. آئیں ہم اس کو روایات اہل بیت علیہ السلام کی زبانی دیکھتے ہیں اور اس سے جانتے ہیں تاکہ مبارزہ کریں ہم اپنی زندگی میں بھی اس فعل اور عمل سے، اور اپنے علاقوں میں بھی، کیونکہ شیطان کے پاس یہ ایک بڑا ذریعہ ہے جو جنسی بہرا روی ہے. ہر دور میں جنسی بہرا روی کے ذریعے سے ابلیس نے بہکایا ہے اور اپنی ولایت کو پھیلایا ہے، ظلمتوں اور تاریکیوں کو اس کرے عرض کے اوپر بچھایا، یعنی ذلیل و خوار کر کے انسان کو رکھ دیا ہے. اس جنسی بہرا روی نے، جو مقصد اس کا یہی تھا کہ ذلیل و خوار کرے اور یہ ان کے اوپر آ کے حاکم بیٹھ جائے، مسلط ہو جائے، یعنی اس کے مطابق ساری چیزیں چلیں، اس کے لیے اس نے کس چیز کا اختیار کیا؟ جنسی بہرا روی کا اختیار کیا. لہذا جنسی بہرا روی سے جو انسان جہاد کرتا ہے یا مبارزہ کرتا ہے یا اس کو اپنے وجود کے اندر کاملاً ضبط کرتا ہے، تو روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق یہ مجاہد انسان ہے. یا بعض جگہوں کے مطابق کس طرح سے وارد ہوئی ہیں بعض سطور میں کہ اس کا اجر اللہ ہی کے پاس ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اصل عبادت، افضل ترین عبادت جو جنم لیتی ہے، وہ شکم اور شرمگاہ کو پاکیزہ رکھنے کی صورت میں ہے، عفت کی صورت میں ہے. اس مرد اور زن دونوں کے لیے جو اپنی شرمگاہ کو پاکیزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائے، اس کا یہ حفاظت کرنا سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ اللہ کی بندگی سے دور ہی یہ چیز لے کے جاتی ہے. اللہ کی عبادت سے خارج ہی یہ عمل انسان کو کر دیتا ہے. اس حوالے سے الکافی میں ایک پورا باب وارد ہوا ہے. اس باب میں متعدد احادیث ہیں اور یہ احادیث جو ہیں یہ اہمیت کی حامل ہے. جیسے اس کی پہلی حدیث جو اس باب میں ہے الکافی کی، اور معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت مطلب کو ذکر کرتی ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت منقول ہے، فرماتے ہیں حرمت الدبر اعظم من حرمت الفرج، کہ جو پشت کی حرمت ہے وہ انسان کے آگے کی شرمگاہ کی حرمت سے زیادہ بڑی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دونوں حرمتیں پامال ہو جاتی ہیں. مثلا اگر انسان اللہ تعالیٰ کی حدود سے ہٹ کے جنسی غرائز کی مدد سے اپنے آگے کے حصے کی شرمگاہ سے ایک گناہ کو انجام دے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کے اوپر بھی حد نازل ہوگی، اور اگر پیچھے کی جانب سے بہرا روی دکھائے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. لیکن دونوں میں سے کس بہرا روی کے اوپر عذاب نازل ہوا؟ وہ جو پشت کی جانب سے انجام دی جاتی ہے. ان اللہ اہلک امتا بحرمت الدبر، یہ جو پشت کی جانب سے ایک فعل بد انجام دیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ اللہ نے عذاب نازل کیا. ولم یہلک احدا بحرمت الفرج، لیکن آگے کی جو شرمگاہ سے اس نے عمل، جیسے زنا کا عمل انجام دیا جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا، کسی ایک قوم کو بھی ہلاک نہیں کیا. اسی طریقے سے آگے روایت میں ذکر کیا گیا ہے، صحیح سند روایت ہے، حدیث نمبر 4 جو اس چیپٹر کی ہے، اس میں ابو بصیر امام باقر یا امام صادق علیہ السلام میں سے ایک امام سے نقل کرتے ہیں قوم لوط کے بارے میں کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے انکم لتأتون الفاحشة، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ تم لوگ فحاشی کو انجام دیتے ہو. اور تم سے پہلے کوئی ایک بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اس فحاشی کو انجام دیا ہو. فقال, امام علیہ السلام نے فرمایا, ان ابلیس اتاہم فی صورت حسنہ, کہ ابلیس ان کے پاس ایک انتہائی خوبصورت شکل میں آیا. فیہ تانیثن, تانیث کہتے ہیں وہی مؤنث کو, یعنی اس ایسے ان کے پاس جب آیا تو یعنی ابلیس سب سے پہلے آیا. ادھر آپ نے توجہ رکھی کہ کس طرح سے وہ اس کی بنیاد ڈال رہا ہے, جنسی بہرا روی کی بنیاد ڈال رہا ہے. اس لیے بعض روایات اس طرح سے مضمون رکھتی ہیں کہ ہمارا شیعہ تین کام کم سے کم نہیں کرے گا, جو تین کام کرے وہ شیعہ نہیں ہے ہمارا. ان میں سے پہلا امر یہ ہے کہ ہاتھ پھیلا کے نہیں مانگے گا, کبھی بھی ہاتھ پھیلائے گا نہیں دوسروں کے سامنے. دوسرا جو امر ذکر کیا گیا یا تیسرا امر, وہ یہی امر ہے کہ وہ کبھی بھی پیچھے کی جانب سے نہیں آتا, یعنی لواط کے عمل کو انجام نہیں دیتا, اس مرض میں مبتلا نہیں ہوتا. بالفاظ دیگر, اگر اس مرض میں کوئی مبتلا ہو جائے, توبہ کرے گا تو تشیع میں داخل ہوگا, اس میں مبتلا ہے تو وہ شیعہ نہیں کہلائے گا. امام علیہ السلام کا انتہائی شدید, امام علیہ السلام نے ان جرائم سے مبارزہ کیا, کیونکہ معاشروں میں ہر دور میں یہ پھر بڑھتے چلے گئے. حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں دیکھیں ابلیس نے کیسے یہ بنیاد رکھی کہ وہ آیا بڑی خوبصورت شکل میں اور مؤنث, جسے کہتے ہیں نا فیہ تانیث, یعنی اس ابلیس میں مؤنث کی جو خصوصیات تھی اس نے اسے آشکار کیا ہوا تھا. صحیح, اب پورا مرد تھا, پوری خاتون نہیں بنا, مطلب مؤنث کیسی داڑھی نہیں ہوگی اس کی, صحیح ہے, بالوں کو خوبصورت بال اس کے دکھائی دے رہے ہوں گے, اس کے جسم پہ اور بھی اضافی بال نہیں ہوں گے, یا اپنے بازوؤں کو تھوڑا سا اس نے عیاں کیا ہوا ہے, ٹانگوں کو عیاں کیا ہوا ہے, تانیث کو ظاہر کیا اس نے. علیہ ثیاب حسنات, بڑے خوبصورت کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے. فجاء الی شباب منہم, ان میں سے جوانوں کے پاس آیا. فامرہم ان یقعوا بہ, اور جوانوں کو اکسایا کہ وہ اس کے ساتھ فعل بد انجام دے, کیونکہ مرد تھا, سامنے سے تو نہیں آ سکتے, لہذا جوانوں کے اندر یہ غریزہ ابھارا, جنسی غریزہ اس نے کہ وہ اس کے ساتھ فعل بد انجام دے. یعنی ابلیس نے خود اپنے ساتھ یہ عمل انجام کروایا, اس لیے یہ بنیاد ابلیس نے رکھی کہ جو اس عمل کو انجام دیتا ہے اس نے اپنے وجود میں ابلیسیت کی بنیاد رکھ دی, اور وہ اسی وقت یہ اس کے وجود سے بنیاد ابلیسیت کی متزلزل ہوگی یا ختم ہوگی جب وہ اپنے آپ کو حجت اللہ کی اطاعت میں لے آئے گا, اللہ کی اطاعت میں لے آئے گا, نہیں اطاعت میں لے کے آئے گا, یہ ابلیسیت آہستہ آہستہ ایمان سے خارج کر دے گی. ایمان سے صرف زبانی آپ کا کلام یا یہ دو تین چیزیں نہیں خارج کرتی, حسد ایمان سے خارج کر دیتا ہے, تکبر ایمان سے خارج کر دیتا ہے, اسی طرح یہ عمل ہے آہستہ آہستہ ایمان سے خارج انسان کو کر دے گا. وَلَوْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَن يَقَعَ بِهِمْ لَأَبَوْا عَلَيْهِ, اگر اس نے ان کو اس لیے طلب کیا ہوتا کہ وہ ان کے ساتھ ایسا عمل انجام دے, یعنی اگر یہ اکسایا ہوتا کہ ابلیس جو ہے وہ ان کے اوپر سوار ہوگا اور یہ اس کے سامنے لیٹیں گے اور ابلیس یہ عمل بد انجام دے گا, لَأَبَوْا عَلَيْهِ, وہ اس کے اوپر کبھی بھی راضی نہ ہوتے, انکار کر دیتے کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کراتے. لہذا ابلیس نے خود کہا کہ میں تمہارے سامنے بچھتا ہوں, لیٹتا ہوں, تم میرے ساتھ یہ عمل انجام دو. وَلَكِنْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَن يَقَعُوا بِهِ, اس لیے اس نے یہ اکسایا, یہ ان کے اندر ابھارا کہ وہ اس کے ساتھ اس عمل بد کو انجام دے. فَلَمَّا وَقَعُوا بِهِ التذوہو, جب انہوں نے, ان جوانوں نے اس عمل کو اس کے ساتھ انجام دیا تو ایک عجیب لذت کا احساس کیا. ثم ذهب عنهم وتركهم, اب وہ ادھر سے غائب ہو گیا اور انہیں چھوڑ کے چلا گیا ابلیس. فاحال بعضهم على بعض, پھر بعض دیگر بعض جو ہیں ان کی طرف آنے لگے, اور اس طریقے سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا. یہ صحیح سند ہمارے پاس روایت تھی. اگلی روایت تھوڑی طولانی ہے اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں تاکہ ابلیس کا مکر, اس کا فریب, اس کا حیلہ وہ ہمارے سامنے آئے. اس کے لیے تو یہ امر کوئی ایسی دشوار گزار چیز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زنا یا لواط کیا جائے یا وہ کسی سے کروائے, کوئی اسے کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لہذا یہ اس جگہ پہ ابلیس کے پھندوں کو سمجھنا چاہیے, اس نے کس طریقے سے ایک قوم, مومن قوم کو کس طریقے سے ایمان سے خارج کیا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے عذاب کا نشانہ بنی. اگلی حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 5 ہے، امام باقر علیہ السلام سے یہ منقول ہے یہ روایت، اور روایت طولانی ہے. اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، الکافی کی یہ روایت ہے، کان قوم لوط من افضل قوم خلقهم اللہ. قوم لوط ایمان اور تقویٰ کے اعتبار سے افضل ترین قوم تھی جنہیں اللہ نے خلق کیا ہے. فطلبهم ابلیس الطلب الشدید. اب ابلیس کو تو جتنی اللہ کی عبادت انجام دی جائے گی، اور ایک بندہ جتنا راہ الہی کی پر چلے گا اتنا چیخے گا چلائے گا، یعنی یہ آپس میں لازم ملزوم ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جتنا دبائیں گے اتنا درد ہوگا، یہ اسی طریقے سے ہے کہ جتنی اطاعت کریں گے اتنا جھگڑا مول لیں گے. اگر ایک عام نارمل انسان زندگی بسر کرتا ہے، کوئی اس کی زندگی میں خاص برنامہ نہ عبادات کا ہے نہ اطاعت کا ہے اور نہ ہی کوئی بہت حساس ہے، وہ اپنے لیے کوئی مشکل نہیں دیکھے گا. اس کا نہ کسی سے ٹکراؤ زیادہ ہے، نہ لوگ اس سے ناراض ہیں، اور نہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اسے مشکل پیش آتی ہے. سارے ممالک میں آرام سے گھوم پھر کے بھی آ جاتا ہے، کوئی اس کا نہ شکوہ ہے کسی سے نہ کچھ. اپنی نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج زکوٰۃ خمس اور زیارات عمرے یہ سارے انجام دے رہا ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے اسے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ٹکراؤ ابلیس سے بہت شدید نہیں ہے. مثلا ابلیس کے نظاموں سے کوئی ٹکراؤ اسے نہیں ہے. ابلیس نے جو اصل برائیاں زمین کے اوپر شائع کیں اور جن کی بنیاد اور بیج اور جڑوں کو اس نے بویا، ان بیماریوں سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ یہ لفظ سنتا ہے لواط تو کہتا ہے لا حول ولا قوت، بس بحث نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، اس کو معاشرے کے اندر اس قبیح عمل سے لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی. جن جن وسوسوں سے ابلیس آتا ہے ان وسوسوں کی شناخت کرانی چاہیے قوموں کو. اگر ہم اپنے معاشروں کو ان وسوسوں کی اور انہی سازشوں کی جو اس کے پلان ہیں اس کے نہیں اگر ہم اپنے معاشروں کو روشناس کرائیں گے تو وہ اغوا ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ روایات اہل بیت علیہ السلام یہ بیان کرتی ہیں کہ بچے کے بستر 7 سال کے بعد جدا کر دو. اب 7 سال کے بعد آپ نہ ایک ساتھ سونے دیں، ایک چادر کے نیچے نہ سونے دیں. سونے دیں گے تو اس کے بعد وہ شکار ہوتے ہیں، وہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ لگے گا، کیونکہ یہ عمل انجامی تنہائیوں میں دیا جاتا ہے، اعلانیہ کوئی بھی نہیں ان اعمال کو انجام دیتا. فاسق سے فاسق انسان بھی اور فاسد سے فاسد انسان بھی، وہ لذت ان جنسی امور میں لیتا ہی تب ہے جب تنہائی میں ہو، دوسروں کے سامنے لذت کا احساس نہیں ہوتا، یہ طبع انسانی ہے ایک، اس لیے یہ پوشیدہ سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں امور. لہذا اب آپ نہیں بستروں کو جدا کریں گے تو نادانی کی وجہ سے یہ عمل انجام پا جاتا ہے. صحیح، ضروری نہیں ہے کہ شہوات ہوں. اب چھوٹے بچے میں 7, 8 یا 10 سالہ بچے میں تو شہوت کی نوعیت نہیں ہوتی، وہ کیوں یہ انجام دے پا بیٹھتے ہیں؟ نادانی کی وجہ سے. یعنی ابلیس ان سے اس عمل کو آہستہ آہستہ رغبت دلا دیتا ہے، کیونکہ وسوسے ڈالتا ہے، نگاہوں میں سجا دیتا ہے ایک عمل کو، اور یہ جو ہمارے گھرانوں کی ہوا بے احتیاطیاں ہیں وہ شکار ہونے کا باعث بن جاتی ہیں. اسی طرح سے حتیٰ کہ محارم کے پاس بھی بچوں کو سلانے سے اجتناب کریں، کیونکہ بچے کا جسم وہ بالغ جب تک نہیں ہوتا تو وہ نرم و نازک ہے، اور جنسی غریزے نرم جگہ پر ہی بیدار ہوتے ہیں. ابھی روایات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. لہذا اگر ایک جگہ پہ مثلا گرمیاں ہیں، اے سی کا ماحول آپ نے فراہم کیا ہوا ہے، بستر بھی نرم ہے، غذا بھی خوب پیٹ بھر کے اس نے کھائی ہوئی ہے، یہ جو سارے ماحول نرم اس کو مل رہا ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس کے جنسی غریزے بیدار نہ ہوں. وہ تو حتماً حتماً جنسی غریزے، کیونکہ ملائمت میں اور نرمی ہی میں یہ غریزے جو ہیں وہ بیدار ہو جاتے ہیں. ضروری ہے اپنے لیے اس جگہ پہ مشکل ایک کھڑی کرے، یا گرمی کی ایک تلخی کو برداشت کرے، یا زمین کی سختی کو برداشت کرے، یا بھوک کی شدت کو برداشت کرے، کوئی نہ کوئی ایسی سختی لائے تاکہ یہ غریزہ دبا رہے. وہ یہ غریزہ جب ابھر آتا اور وسوسے پھیلتے رہتے ہیں، خیالات میں ڈوبتا رہتا ہے، انسان ایک عمل بد انجام دے بیٹھتا ہے. تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس نے شدید طلبہم، انہیں شدت کے ساتھ طلب کیا، شدید ان کے اندر اس غریزے کو برپا کر دیا، یا بہت وسیع اور شدید پیمانے پہ خوبصورت ایک مزین شکل بنائی. یا یعنی وسوسہ ایجاد کیا جس کو دیکھ کے ہی انسان اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. وَكَانَ مِن فَضْلِهِمْ وَخِيَارَتِهِمْ، ان کے فضیلت اور ان کے بہترین اعمال میں سے یہ جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں میں سے یہ تھی کہ انہم اذا خرجوا الى العمل، جب وہ کاموں کے لیے اپنے گھروں سے باہر جاتے تھے، خرجوا باجمعهم، ایک ساتھ نکلتے تھے، وطبق النساء خلفهم، اور ان کی خواتین ان کے پیچھے رہ جاتی تھی. فلم یزل ابلیس یعتادهم، ابلیس اس وقت تک ان کے پاس آتا جاتا رہا، اس وقت ان کے پاس یعنی مسلسل ان کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ یہی اسے اذیت کر رہے تھے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں باہمی تعلق رکھتے ہیں، جتنی اطاعت گہری اتنی تکلیف اور شدت ابلیس کی گہری، جتنی عبادات اور اطاعت درمیانی شدت بھی درمیانی، وہ ضعیف عبادات ضعیف تو ادھر بھی ضعف، عبادات ہیں ہی نہیں پھر تو وہ ہے ہی اس کی ولایت میں، پھر تو باہر ہی نہیں ہے. لہذا کوشش کرنی چاہیے شدت کے ساتھ حجت الہی و قرآن کریم ان کو پکڑ لیں، تمسک عملی زندگی میں اختیار کریں، یعنی اسے نماز سے محبت ہو، تعلیم سے محبت ہو، درس سے محبت ہو، دینی جگہوں کو اور مراکز کو آباد کرنا چاہتا ہو، یہ جو اندر اس کے وجود کے اندر رغبت ہے اور طلب ہے یہ حجت الہی کے ساتھ ربط کی نشاندہی کرتی ہے. لیکن اگر اس کے مد مقابل ہو تو یہ ابلیس اور شیاطین کے ساتھ اس کے ارتباط کو ظاہر کرتی ہے. آگے ملاحظہ کریں، اب وہ آتے جاتے رہتے تھا ابلیس، یہاں تک کہ لوگ بھی اس کے عادی ہو گئے، نہیں پہچان پاتے تھے کیونکہ وہ بھی بشر کی حالت میں ہی ان کے سامنے آتا تھا. فَكَانُ اِذَا رَجَعُوا، اب ہوتا یہ تھا کہ جب وہ آتے، خَرَّبَ اِبْلِيسُ مَا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے کام کیا ہوتا تھا اسے سارا خراب کر کے آ جاتا. مثلا اگر کھیتی باڑی کی ہے تو پودے وغیرہ وہ گرا کے آ جائے گا، یا کج کر کے ٹیڑھے کر کے آ جائے گا، یا اسی طریقے سے کچھ گندم وغیرہ یا انہوں نے محفوظ کیا ہوا اناج وغیرہ اسے وہ کچھ اس طرح سے کر دے گا، مویشیوں کو کچھ کر دے گا، لہذا وہ خراب کر دیتا ہے. قال بعضهم لبعض، تو پھر اس قوم میں بعض نے دیگر بعض سے کہا، تعالوا نرصد هذا الذي يخرب متاعنا، او ہم گھات لگا کے بیٹھتے ہیں، دیکھوں تو صحیح کہ ہمارے سامان کو یہ کون خراب کرتا ہے، یعنی یہ کون ہے کہ جو ہر روز ہی ٹائر پنچر کر کے بھاگ جاتا ہے. صحیح ہے، بیلوں پہ بیلے، وہ ٹیپ لگا کے بیل پہ بھاگ جاتا ہے، ہم دیکھیں تو صحیح گھات لگا کے بیٹھتے ہیں. فرصدوہ، تو انہوں نے پھر گھات لگا کے بیٹھے. فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الْغِلْمَانِ، ان کے جو چھوٹے نوخیز بچے تھے، جنہیں ممیز آپ بچے بھی کہتے ہیں، نوخیز بچوں میں ان کے بچوں سے زیادہ خوبصورت دیکھا ایک بچہ ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے. غلام کہتے ہیں اسی بچے کو، غلام کا اطلاق 2-3 سالہ بچے پر بھی ہوتا ہے، اور غلام کا اطلاق جو ہے وہ 7-7 سال سے لے کے 12-13 سال کے بچے پہ ہوتا ہے. اسی سے کلمہ اغلام ہے، جیسے اغلام بازی یا اسی گناہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جو انہی بچوں کے پیچھے پڑ کے اپنے آپ کو فاسد کرتا ہے. یہ غلام عربی میں غلام کم ایسا آیا ہے، عبد کے معنی میں کم ہے، زیادہ تر کس معنی میں آتا ہے؟ اسی نوخیز بچے کے لیے آتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ غلمان ہے، ہمارے بھی بچوں سے زیادہ خوبصورت ایک نوخیز بچہ ہے. فقالوا له انت الذي تخرب متاعنا مرة بعد مرة، تم ہو کہ جو ایک بعد دوبارہ آ کے ہمارے اس سرمایے کو اور یہ جو سامان ہے زندگی گزارنے کا اس سب کو خراب کر کے چلے جاتے ہو. فاجتمع رأيهم على ان يقتلوه، سب نے اس بات کی پر اتفاق کیا کہ یہی بندہ ہے اور اسی بچے کو قتل کر دیا جائے. فبیتوه عند رجل، اب انہوں نے اسے قتل صبح کرنا تھا، رات کا ٹائم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی حفاظت کے لیے فلاں بندے کے گھر میں اسے رکھتے ہیں، تو رات کے لیے اس ایک بندے کے گھر میں رکھا. فلما کان اللیل، جب رات آئی، صاح، زور سے چیخا، وہ چیخے جس طرح بچے مارتے ہیں. فقال له ما لك، اس مرد نے کہا کیا ہو گیا تجھے. قال کان ابی ینومنی علی بطنہ، کہ میرا بھی باپ تھا اور وہ مجھے اپنے شکم کے اوپر سلایا کرتا تھا، پیٹ اور سینے کے اوپر سلایا کرتا تھا، اب کوئی ہے ہی نہیں، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی، کیسے میں سوؤں، تو اس کے اوپر وہ رو رہا تھا. فقال له تعال فنم على بطنی، کہ آؤ اور میرے پیٹ کے اوپر سو جاؤ. قال فلم یزل يدلک رجل علی علمہ ان یفعل بنفسہ. دلک جو ہے وہ بعض جگہوں پہ دلک آیا ہے, بعض جگہوں پہ بذالک آیا ہے. جیسے کہ فقہ میں بھی کلمہ دلک گزر چکا ہے. کیا معنی تھا دلک کا؟ کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, تو یہ دلک یا دلک. بہرحال وہ جو ہے اس کو مسلسل اس بندے کو یا مس کرنا ہے, مس کرنے کو بھی کہتے ہیں, صحیح ہے, یا زمین کے اوپر نہیں ہوتا پاؤں کو رگڑنا, رگڑنے کو کہتے ہیں دلکن, کہ وہ اس بندے کو مسلسل اپنے ہاتھوں سے نہ رگڑتا رہا, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مثلا رانوں پہ رگڑ رہا ہے, پیٹ پہ رگڑ رہا ہے, سینے پہ رگڑ رہا ہے, بازوؤں پہ ہلکا ہلکا رگڑ رہا ہے, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس نے اس کو یفعلہ بنفس ہی, کہ اس نے یہ تعلیم دی کہ میرے ساتھ بھی تم ایسا ہی کرو. مثلا اس کے ہاتھ اپنے اوپر ہاتھ رکھے اور آہستہ آہستہ ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے اوپر پھیرا, تو اس طرح سے اس نے تعلیم دی اس مرد کو کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرو. فَأَوَّلًا عَلَّمَهُ ابلیس, سب سے پہلے ابلیس نے اس کو طریقہ سکھایا, تعلیم دی, مثلا اپنے پورے بدن کے اوپر اس کا ہاتھ پھیر کے پھیرایا. وَالثَّانِيَ عَلَّمَهُ هُوَا, اور اس کے بعد اس نے اس کو تعلیم دی, یعنی اس کے ساتھ ہے بالفاظ دیگر. ابلیس نے پہلے ایک کام اس مرد سے خود کرایا, پھر اس نے اس کے ساتھ دوبارہ یہ کام کیا. ثم انسل ففر منه, یعنی پہلا ابلیس نے تعلیم دی, کیا مطلب, یعنی ابلیس خود لیٹا اور اس سے یہ کام کروایا, اور اس کے بعد مرد جو ہے اس کو اس کی طرف رغبت ہوئی اور اس نے پھر ابلیس سے یہ کام کیا, یعنی ابلیس سے اپنے لیے ہی یہ کام کرایا. عموماً یہ جرائم جو انجام پاتے ہیں وہ اسی نوعیت کے ابتدا میں ہوتے ہیں, مثلا ایک دوسرے کے ساتھ کہ دوسرا بھی اس کے ساتھ وہی عمل انجام دیتا ہے. تو ابلیس نے دونوں طرفہ اسے صورت عطا کی, یعنی تم پہلے یہ کام کرو, یعنی فاعل تم بنو, لواط کرنے والے تم بنو, تم شرمگاہ داخل کرو, اور اس کے بعد پھر ابلیس جو ہے وہ سوار ہوا اس کے اوپر اور یہ لیٹا مفعول بنا اور ابلیس مثلا فاعل بنا اور اس نے یہ کام انجام دیا. ثم انسل, وہاں سے پھر وہ پھسل گیا, ففر منہم, اور ان سے فرار کر گیا, ان کے کہاں ہاتھ میں آنا اس نے. فَأَصْبَحُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُخْبِرُ بِمَا فَعَلَ بِالْغُلَامِ, جب صبح ہوئی تو مرد نے ساری کہانی سنائی کہ کیا کیا میں نے اس بچے کے ساتھ کیا ہے. فَيُعَجِّبُهُمْ مِنْهُ, انہوں نے جب سنا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, یہ تو تصور سے باہر تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے, جیسے آج کے دور میں بہت سارے جنسی بہرا روی کہ اصلا تصور ہی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے, اصلا تصور نہیں ہے. ایک تصویر اور ایک کلپ آ کے آپ کو اس بہرا روی کے ایک صورت بنا دیتا ہے, اور انسان کے ہاتھ جب ابلیس کے ساتھ آلودہ ہو جائیں اور شیاطین اس کے اوپر مسلط ہو جائیں, تو اب تصویر تو رنگین ہے یا وہ کلپ تو رنگین ہے جس میں وہ عارضی ایک اداکاری کرتے ہوئے لذت کا اظہار کر رہے ہیں, یا وہ تصویر ایک جھوٹی عکاسی کر رہی ہے لذت کا. یہاں پہ وہ افراد اسی تصویر کشی کو اپنے لیے اختیار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی لذت نہیں ہے. یہ وہ سوال جواب ہیں کہ جو علماء سے پوچھے جاتے ہیں آج کے دور میں کہ ہم یہ والا اگر عمل انجام دے دیں تو, لیکن ہمیں لذت تو کوئی نہیں ملی, کیوں ہم جب اس کو مثلا فحاش کلپس دیکھتے ہیں ادھر تو لذت کا احساس کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ خیالات کی دنیا جدا ہے, خیالات انسان کے لیے جو رنگینی پیدا کر کے شہوانی غریزوں کو ابھارتے ہیں وہ لذت کا باعث ہیں. عملاً جسم کا جسم سے ٹکراؤ ہو تو ایسی لذت نہیں حاصل ہوتی. بالفاظ دیگر جنسی لذت کی بنیاد در حقیقت خیالات کے اندر ایک عمل کا انجام دینا ہے, بدن سے لازم نہیں ہے. بدن سے انجام پا جائے تو وہ ٹھیک ہے کہ ایک انسان کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے, لیکن خیالات کے اندر شدت رکھ دی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر خیالات آمادہ نہ ہوں, انسانی جسم جو ہے وہ جتنے بھی اس کے لیے فضا سازگار ہو جائے, وہ جنسی ایک غریزے کی اساس کے اوپر جنسی عمل کے انجام دہی انجام نہیں پاتی. ضروری ہے کہ وہ خیالی طور پہ سوچ کے دائرے میں پہلے جنسی دائرے میں آئے, لہذا اس لیے فضا بنائی جاتی ہے. اگر فضا نہ بنائے, مثلا اگر بالفرض ایک جگہ پہ جنسی غریزے ابھر آئے, اچانک دھماکہ ہوتا ہے, اب اس کی پوری کی پوری کنسنٹریشن اس طرف منتقل ہو گئی, وہ جنسی غریزے بیٹھ جائیں گے, اسے پھر جگانے کے لیے ایک مرحلہ طے کرنا پڑے گا. اسی طرح حتیٰ کہ فقہی احکام بھی اسی طریقے سے ہیں کہ اگر ایک میاں بیوی ہیں وہ ایک جنسی عمل انجام دینے کے لیے جدا ہوئے ہیں اور انہوں نے دروازہ بند کیا ہے اور کوئی آ کے زور سے دروازہ مثلا کھٹکھٹاتا ہے اور وہ جو مرد قربت اختیار کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بالفرض وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ تمام تیاری کی اولاد کے لیے اقدام کرے اور زوجہ سے قربت کرے اور دخول کرے، لیکن اسی ٹائم دخول نہیں ہوتا اور انزال منی باہر ہو جاتا ہے، فقہی احکام میں اس کے لیے باقاعدہ سزا یا باقاعدہ اس کے لیے ایک جرمانہ رکھا گیا ہے، وہ جرمانہ ادا کرے گا کہ جس نے ان کے لیے یہ مشکل کھڑی کی، کیونکہ انسانی حقوق میں سے یہ ساری چیزیں، اس لیے یہ جو اگر حقوق کی رعایت نہ کریں تو وہ انسان کے اندر غریزے اپنے طور پہ قائم رہ جاتے ہیں اور جو گناہوں کی طرف ابھارتے ہیں، مثلا انہی میں سے ایک جو ادب ہمارے ہاں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں باحیا عورت کی علامت یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ معاشرتی ہمارا دین ہے، نہ کہ اہل بیت علیہ السلام کا دین، معاشرتی دین میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو خاتون اپنے جنسی امور میں کسی قسم کے تقاضے کا اظہار نہ کرے یا کسی لذت یا خواہش کا اظہار نہ کرے وہ با حیا ہے، جو اظہار کر دے وہ بے حیا ہے، حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ تو طلاقیں ہو جاتی ہیں کہ یہ تھی پہلے مجرم، جبکہ اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ اگر خاتون کے لیے بھی جنسی غریزے ابھر گئے اور وہ اس کے لیے پورے نہیں ہوئے، اسے تسکین میسر نہیں آئی، وہ آسا آسا بہرہ روی کا شکار ہوگی، کیسے اپنے وجود کے اندر اس جنسی غریزے کی تسکین کو حاصل کرے، اس لیے زیادہ مناسب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے خاتون ہے کہ وہ جنسی غریزے کو پورا کر لے یہاں تک کہ اس کے اوپر ایک حالت طاری ہو اور وہ ساکن ہو جائے، اس کے بعد مرد ہے کہ جو اپنے جنسی غریزے کی تسکین کرے، اور یہ اولاد ہونے کے اعتبار سے بھی زیادہ راہ ہموار کرتی ہے، کیونکہ خاتون جو ہے اس کے لیے بھی اخراج منی ہوتا ہے، جب وہ اخراج منی ہو جائے اور پھر بندہ مرد کے لیے اخراج منی ہو تو یہاں سے بچے کی ولادت کے چانسز یا شرح بڑھ جاتی ہے، لہذا اسلام نے آ کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے انسانی اور وہ ضرورت کو بھی پورا کیا ہے، فحاشی سے روکا ہے، بے حیائی سے روکا ہے، لہذا خاتون بھی جنسی غریزے مرد کی نسبت زیادہ قوت رکھتی ہے، وہ جیسے روایات میں وارد ہوا ہے کہ 10 حصے ہیں جن میں سے 9 شہوت کے حصے خاتون کو اللہ نے دیے، یعنی اگر اس کے لیے وہ بھڑک اٹھے تو پھر قابو میں آنے والے نہیں ہیں، مرد کے لیے ایک دیے وہ ایک کے اوپر ایمان فروخت کر بیٹھتا ہے، اس لیے خاتون کے اندر حیا اور عفت کو بھی اللہ نے مضبوط کر دیا ہے، وہ شوہر کے علاوہ کسی اور کے پاس آدھی حالت میں کبھی بھی نہیں جاتی، لیکن آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ ان کے لیے اصلاً یہ تصور نہیں تھا، یعنی اس بات سے کہ وَيُعَجِّبُهُم مِّنْهُ، اس نقطے سے یہ بات سمجھے کہ آج کل ابلیس اور شیاطین کس قدر بڑا مکر پوری دنیا میں انہوں نے شائع کر دیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سائن بورڈز، میگزین، کارٹونز، طرح طرح کی تصویریں، چھوٹے چھوٹے مجسمے، کھلونے، ہر چیز کے اندر انہوں نے بہرہ روی اور فحاشی اور جنسیات کو ڈال دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے جنسیات کرائیں گے جن میں غریزہ نہیں ہے، اسی طرح بوڑھے جن میں بالکل جنسی غریزہ نہیں ہے ان سے جنسی عمل کرائیں گے، بعض چیزوں کا اصلاً تصور نہیں ہو سکتا کہ ماں بیٹے کے درمیان تعلق قائم ہو، بہن بھائی کے درمیان تعلق قائم ہو، کسی اور کی زوجہ سے تعلق قائم، اصلاً تصور نہیں ہو سکتا، آج کل ڈرامے اسی کے اوپر بنائے جا رہے ہیں اور پاکستان میں تو شائع کیے جا رہے ہیں، یہ مسلسل ایک ہی موضوع آپ دیکھیں گے چل رہا ہے، کئی سال ایک ہی موضوع ٹی وی پہ چل رہا ہے، محلوں میں یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، دفتروں کے اندر گرفتاریاں افراد کی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یونیورسٹی، دفتر اور بازار اس ٹائم یہ گناہوں سے پر جگہیں ہیں، یونیورسٹیز، دفاتر اور بازار، پھر وہ گھر آ جاتے ہیں جہاں پہ بے احتیاطی پائی جاتی ہے، کسی قسم کی نگہداشت نہیں ہے، جو کزن کزن ہے وہ تو دوست ہیں، بہن بھائیوں کے اعتبار سے بہرہ روی پھیل چکی ہے، کوئی احتیاط ہی نہیں ہے کہ کیسا ربط آپس میں رکھ رہے ہیں، کہانیاں مختلف بنی ہوئی ہیں، مختلف طرح کے ڈرامے بنے ہوئے ہیں، فلمیں بنی ہوئی ہیں، کلپس بنے ہوئے ہیں، بہرہ روی کی انتہا جو اوج ہو سکتی تھی، یعنی اس سے پہلے یہ ڈھکے چھپے جرائم تھے، اب یہ حاکم جرائم ہیں، اس لیے ان کے اوپر بولنا لازم ہو گیا ہے، توجہ دلانا لازم ہو گیا ہے، آئے روز یہ والے مسائل جو ہیں وہ عوام الناس علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، گرفتار ہیں اس ٹائم گھرانے اور معاشرے ہمارے، لہذا ان کے لیے بھی پہلی دفعہ یہ تعجب آور تھی، سوچوں میں ہمارے بہت سارے طریقے آ ہی نہیں سکتے، लेकिन नेट लाजिम भी हो गया है और बहरा रवी का सबसे बड़ा जरिया भी बन गया है। वहुम ला यारफूनहू, वो भी इसे नहीं जानते थे। फवज़ाऊ ऐदियहुम फीहे, उन्होंने अपने हाथों को उसके मुंह पे रख दिया। हत्ता इकतफर रजाल, यानी अब ये और ना बोलो, लेकिन अब जो सुन लिया था तो बस सुनने से मालूमात में ही पहले आना है, उसके बाद तो इबलीस ने बैठ के ही अपने सिग्नल भेजने हैं, शयातीन को छोड़ना है, वसवसे खड़े कर देने हैं। लिहाजा जब एक तरीका मालूमात में आ गया, इसलिए कोई मालूमात में तरीके बता भी रहे हो, राह भी हो, लतीफ़ों की सूरत में, क्लिप्स की सूरत में, वीडियो की सूरत में या तस्वीर की सूरत में, मत सुने उसे, क्योंकि ये मैं अपनी मालूमात में लाना ही नहीं चाहता। ज़रूरी है कि सारी चीज़ें मैं मालूमात में लाऊं। कोई सवाल कर रहा और तफसीली बताना चाहता, आप सवाल रोक दें, कहेंगे बस काफ़ी है, मैं समझ गया हूँ। क्या उसमें जो नतीजा है वो मैं आपको फ़िकी हुक्म इसमें बता देता हूँ कि आगे जो तुम एक लंबी अब तफसील मुझे बताओगे। लेकिन इनकी मालूमात में आ गया तो वसवसा बनाना क्या हो गया, आसान हो गया। इसलिए इन मौजूआत पे गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। ये तो आजकल हमारे यहाँ उलमा तुलाब में इस हवाले से बे एहतियाती आ गई कि इन मौजूआत के ऊपर आज़ादाना महाफिल में गुफ्तगू करते हैं। यकीनन इन मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू करना और इसको मौजू बहस बनाना आहिस्ता आहिस्ता इंसान के लिए इफ़त और हया के हवाले से इंसान के वजूद में कम ये असरात करना लग जाता है। इसलिए इसे हतमन बचने की कोशिश करनी चाहिए कि इनको ज़्यादा मौजूआत ना बनाएं, इस इनवान से कि मालूमात की सूरत ना दें कि और सूरतें बनने लग जाएं। लेकिन वो लाजिम मालूमात बच्चों को दें, वो लाजिम मालूमात जवानों को दें और माशरे को, बिलखसूस वालदानों को दें कि जो मंसूबे इबलीस के बनते हैं और जिन मुकदमात और मराहिल को तय कर लें तो हतमन व हतमन इंसान गिरफ्तार हो जाता है। जैसे ये छोटे बच्चे को मर्द के साथ छोड़ देना, जैसे इधर उन्होंने यही नादानी की, उन्हें नहीं इस बात का इल्म था, उनके सामने नहीं था। मुमकिन है बहुत सारे ख़ानदानों में और इलाकों में, घरों में यह ना मंजर पेश हो कि यार ये छोटा बच्चा है, ये बड़ा है, ये तो बाशऊर है, नेक है या मौलाना है, बड़ा इबादत गुजार है, और उसके साथ आप छोड़ दें। नहीं, वो उसे गिरफ़्तार कर लेगा। ये मसला एहतियात का है, एतबार का नहीं है। एहतियात इसमें हल है, एतबार कतअन व कतअन हल नहीं है इसका। ये सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात करें, हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि ये जुदा जुदा ही रहें, क्योंकि जो ये ताज़ा उम्र होती है उसमें भी वो बच्चा भी एक नो अंदर एक लज्जत का एहसास कर रहा होता है, बाज़ुकात खौफ का एहसास करता है, बाज़ुकात शर्मिंदगी का अंदर से एहसास करता है, नहीं वालदैन को बताता, हमारा बिलखसूस माशरा ज़्यादातर ऐसा है, और बाज़ू का लज्जत का एहसास करता है, ये मुजरिम हतमन व हतमन बच्चा बन जाता है। फिर आगे देखें, हत्ता एक तफर रजाल बिल रजाल बादहुम बिबादिन, अब ये वसवसे आए उभरे और बाज ने बाज के ऊपर इक्तफा करना शुरू कर दिया। सुम्म जालो यरसदून मारत तरीक़े, फिर उन्होंने बैठना शुरू कर दिया घात लगा के रास्तों पे, सही है। व यफ़अलून बिहिम हत्ता तनक्कब मदीनतुहुमुन नास, फिर जो गुजर रहा होता बच्चा पकड़ते और उससे ये अमले बद अंजाम दिया करते थे, यहाँ तक कि लोग फिर आदी हो गए और उनका शहर ही इससे भर गया कि लोग एक दूसरे के ऊपर सवार होना शुरू हो गया आज़ादाना तौर पर। सुम तरकु निसाअहुम, और उन्होंने अपनी ख़वातीन को तर कर दिया। व अकबलु अलल ग़िलमान, और इन्हीं बच्चों के ऊपर इक्तफा करना शुरू कर दिया, क्योंकि ख़वातीन को तर कर दिया तो मज़ीद फिर आगे बच्चे भी नहीं हुए, इसलिए जब आज़ाब आया तो बच्चे उस दौर में नहीं थे, वो सारे बड़े हो चुके थे। فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَحْكَمَ أَمْرَهُ فِي الرِّجَالِ جَاءَ إِلَى النِّسَاءِ فَسَيَّرَ نَفْسَهُ امْرَأَةً, जब इबलीस बदबخت ने देखा कि उसका मर्दों में तो पूरा प्लान मुसल्लत हो चुका है, हाकिम हो चुका है, गढ़ चुका है उनके वजूद में, अब आया ख़वातीन की तरफ और उसने फिर खातून को अपनी तरफ माइल किया। فَقَالَ إِنَّ رِجَالَكُنَّ يَفْعَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ, और उसने आके ये कहा कि तुम्हारे मर्द तो इस तरह से अमल अंजाम देते हैं। कालो नाम कदरइना ज़ालिका, हमने ये देखा है। वकुल्लु ज़ालिका यअज़ुहुम लूतुन व यूसीहिम, तो उसने कहा ये सारा के सारा जो है ना, ये लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया है, लूत अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत की है, उनकी ये वाज़ो नसीहत और प्लान है सारे के सारे। व इबलीस व यग़वीहिम, और फिर इबलीस है कि जिसने इनको अगवा किया। हत्ता इस्तग़ना निसा बिन निसा, यहाँ तक के वो ख़वातीन एक दूसरे से एक दूसरे के साथ وہ اس گناہ میں مبتلا ہو گئی اور مردوں سے مستغنی ہو گئی۔ خواتین مردوں سے کیسے مستغنی ہوئی؟ خواتین ہی کے ذریعے سے اس عمل کو انجام دینا شروع ہو گئی۔ فَلَمَّا كَمُلَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةِ، جب ان کی پر حجت تمام ہو گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی حجت جو ہے وہ تمام ہو گئی، وَكُلَّ ذَلِكَ يَعِذُهُمْ لُوطٌ وَيُوسِيهِمْ، یہ جو مطلب ہے ظاہراً اس سے یہ مطلب لیا جائے گا، کلہ ذالک یہاں پہ مفعول بے بن رہا ہے، کہ لوط علیہ السلام نے اس عمل کے مقابلے میں انہیں وعظ و نصیحت کی۔ یہ قرآن کریم کی آیات کے مطابق ہے، نہ کہ ابلیس نے بہکایا، صحیح یہی ہے کہ لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس عمل کے مقابلے میں وعظ کیا، انہیں ہدایت کی، انہیں نصیحت کی، انہیں وصیت کی، لیکن ابلیس نے انہیں اغوا کر لیا۔ اس لیے یہ جو پچھلے اشتباہاً ابلیس کی طرف نسبت دے کے یہ کہا گیا، یہ اشتباہ تھا۔ صحیح ترجمہ کیا بنے گا؟ لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، وعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ابلیس نے اغوا کر لیا، یہاں تک کہ خواتین بھی اغوا ہو گئی۔ جب ان کی پر حجت پوری ہو گئی تو اللہ نے جبریل، میکائیل، اسرافیل علیہم السلام فی زی غلمان، انہوں نے لباس میں غلمانوں کو کی شکل میں اور ان کے لباس میں بھیجا۔ وہ جب لوط علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، تو لوط علیہ السلام نے کہا، اینہ تریدون، کہاں جا رہے ہو؟ ما رئی تو اجمل منکم قط، تم سے تو خوبصورت بچے آج تک میں نے نہیں دیکھے۔ قالوا انا ارسلنا سیدنا الی رب ھذہ المدینہ، ہمیں ہمارے سید نے اس مدینے کے رب کی طرف بھیجا ہے، یعنی اس شہر کو جو چلانے والا ہے اللہ کی طرف سے، اس کی طرف بھیجا ہے۔ اولم یبلغ سیدکم ما یفعل اہل ھذہ المدینہ یا بنیہ، لوط علیہ السلام نے کہا، کیا میں تم لوگوں کو خبر نہ دوں کہ اس مدینے والے کیا کیا کام کرتے ہیں؟ تمہارے سید کو یہ پیغام نہ بھجواؤں؟ انہم واللہ یأخذون الرجال فیفعلون بہم، کہ یہ لوگ تو مردوں ہی کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح سے عمل انجام دیتے ہیں، حتی یخرج الدم، یہاں تک کہ ان کے اعضاء سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تب بھی وہ یہ عمل انجام، اس وقت تک یہ عمل انجام دیتے رہتے ہیں۔ فقالوا امرنا سیدنا ان نمر وسطها، ہمارے تو سید نے، فرشتوں نے کہا، ہمارے تو سید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس مدینے کے شہر کے درمیان سے گزریں، کیونکہ درمیان سے گزریں گے تو پورا شہر دیکھے گا۔ قال فلی الیکم حاجت، قالوا وما هي؟ قال تصبرون هاهنا الى اختلاط الظلام، کہتے ہیں میں تم سے پھر ایک ہی تقاضا کرتا ہوں، مہربانی فرماؤ۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ تم لوگ یہاں پہ رات تک ٹھہرو، کہ رات کا اندھیرا چھا جائے تو پھر تم آگے چلے جانا، اس ٹائم جاؤ گے تو تمہارے لیے مشکل کھڑی کر دیں گے۔ قالوا فجلسوا، وہ بیٹھے رہے۔ فبعث ابنته فقال جئ لهم بخبز، اپنی بیٹی کو انہوں نے بھیجا اور کہا کہ اس کے لیے روٹی لے آؤ، ان سب کے لیے روٹی لے آؤ۔ وہ گئے اور وہ پانی لے کے ایک دیگچی میں وہ لے آئے، جب ان کے سامنے یہ لے کے آئے اپنی عبا میں، یتغطون بها من البرد، وہی اسے ڈھانپا ہوا تھا انہوں نے۔ فلما ان ذهبت الابنۃ اقبل المطر والوادی، تو جیسے ان کے ہٹایا، یعنی ٹھنڈا ہونے سے بچانے کے لیے لپیٹا ہوا تھا کھانا، ان کی بیٹی نے ہٹایا تو تیزی سے بادل آ گئے اور چھا گئے ادھر بادل۔ فقال لوط الساعه يذهب بالصبيان الوادي، یہ ٹائم ہے کہ اندھیرا چھا چکا ہے اور بادل آ گئے ہیں اور بارش برسنے والی ہے، یہ اب تیزی سے گزر سکتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو اور ہم تیزی سے چلتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے دیوار کے جو ہوتے ہیں نا نیچے کی طرف، دیواروں کے بالکل ساتھ ساتھ لگ کے گزرنا شروع کیا کہ نہ پتہ لگے۔ جبریل، میکائیل و اسرافیل علیہ السلام وہ درمیان سے گزر رہے تھے، ابھی انہیں کہتے کہ تم محفوظ طریقے سے گزرو۔ فقال یا بنی یا امشو ہا ہونا، ادھر آؤ، ادھر سے گزرو، کہاں سے تم لوگ جا رہے ہو؟ تم درمیان سے جا رہے ہو، سب لوگ دیکھ لیں گے تمہیں۔ تو انہوں نے کہا، امرنا سیدنا ان نمر فی وسطها، ہمارے تو سید نے، مالک نے کہا تھا کہ درمیان سے گزرنا ہے۔ وقان لوط یستغنم الظلام، انہوں نے، لوط علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا کہ یہ اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ومر ابلیس فاخذ من حجر امرأة صبیہ، تو ابلیس نے کیا کہا کہ چھوٹی بچی ہے، اس کی گود سے پکڑ لیا بچی کو۔ مر ابلیس، وہ گزر رہا تھا اور اس نے کیا کیا کہ ایک بچے کو پکڑ لیا، من حجر امرأت فطرح في البئر, اور کنویں میں پکڑ کے پھینک دیا, بچہ تھا خاتون کے اور ادھر پھینک دیا. فتصايح اهل المدينه كلهم على باب لوط, سارے کے سارے چیخ پکار کر کے جناب لوط علیہ السلام کے گھر میں آ گئے. فلما ان نظروا الى الغلمان, یعنی بتانے آئے کہ یہ مسئلہ ہو گیا اور اس طرح سے کنویں سے نکالنا ہے, کیونکہ لوط علیہ السلام صاحب عزت حاکم تھے. اصل میں یہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود سے نکالا تو انہوں نے ایک مملکت قائم کی, اور اس مملکت کا ایک جو شہر ہے وہ شہر ادھر لوط علیہ السلام اپنے بھتیجے تھے ان کے, ان کا وہاں پہ بھیج دیا اور وہاں پہ حاکم اور ابوالی بنا دیا. یعنی یہ علاقہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی مملکت کے ماتحت آتا تھا اور ان کی طرف سے ادھر حاکم لوط علیہ السلام تھے. اور بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ یہ شام اور مصر کے درمیان تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں نا, شام پرانے دور کا شام جو ہے یہ فلسطین, اردن اور موجودہ شام اور لبنان, اس پورے علاقے کو شامل ہے, اسے شامات بھی کہتے ہیں. لہذا آپ دیکھیں گے مصر کا بارڈر, صحرائی بارڈر جہاں پہ لگ رہا ہے, اور اسی جگہ پہ فلسطین کی بھی حدود ہے. اس خطے میں جو فلسطین اور مصر کا بارڈر ہے, اس جگہ پہ یہ خطہ موجود تھا. اور یہاں پہ چونکہ فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام, عراق یا فلسطین, یہ پورا خطہ انہی کے کنٹرول میں تھا, تو اس جگہ لوط علیہ السلام رہا کرتے تھے. تو بہرحال لوط علیہ الصلوۃ والسلام وہ چونکہ اس علاقے کے بڑے تھے, ان کی طرف رجوع کیا. جب گئے دیکھا کہ ان کے گھر میں تو بچے ہیں. کہا کہ اے لوط, قد دخلت فی عملنا, کیا آپ بھی ہماری طرح سے اس عمل میں شریک ہو گئے ہیں؟ قال ہؤلاء ضیفی, یہ میرے مہمان ہیں, تہمت نہ لگاؤ. فلا تفضحون فی ضیفی, اور میرے مہمانوں کے بارے میں میرے اوپر الزام تراشی مت کرو. قالوا هم ثلاثه خذ واحدا واعطنا اثنين, ایک تم رکھو بقیہ دو ہمیں دے دو, تین ہے یہ تو. قال فادخلهم الحجره, تو انہوں نے اپنے کمرے میں داخل کیا. وقال لوط لو ان لي اهل بيت يمنعوني منكم, کہ میرے پاس میرے گھر والے ہیں, مجھے اس سے دور رکھو کہ میں مہمان دوں, شرعی طریقے سے نکاح کرو اور میری بیٹیاں حاضر ہیں. قال تدافعوا علی الباب, انہوں نے دروازوں کو بجانا شروع کر دیا کہ نہیں, یہی بچے ہمیں چاہیے. وکسروا باب لوط, انہوں نے دروازے توڑ دیے. وطرحوا لوطا, اور پکڑ کے باہر لوط کو پھینک دیا. فقال له جبریل ان رسل ربک لن یصلوا الیک, ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ ہرگز تجھ تک نہیں یہ لوط پہنچ سکتے. فَأَخَذَ كَفًّا مِّن بَطْحَا فَضَرَبَ بِهَا وُجُوهَهُمْ, تو انہوں نے کنکریاں زمین سے پکڑ کے اپنی ہتھیلے میں جبریل علیہ السلام نے بھری اور ان کے منہ کے اوپر ماریں. وَشَاهَتِ الْوُجُوهُ فَعَمِيَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ, تو وہ ان کے اوپر جب آ کے برسی ہیں تو قبیح چہرے کو بگاڑ دیا اور سارے کے سارے وہ اندھے ہو گئے. یہ قرآن نے بیان بھی کیا, تمسنا فتمسنا کا کلمہ ہے اعینہم غالباً, کہ اسی طرح سے تمسا کہتے ہیں مٹا دینا, نظر اور بینائی کو مٹا دینا. وقال لهم لوط یا رسول ربی, اے میرے رب کے فرشتو, فما امرکم ربی فیہم, ان کے بارے میں میرے رب نے کیا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم سحری تک انتظار کریں. قال فلی الیکم حاجہ, تو پھر لوط علیہ السلام نے کہا ایک گزارش ہے تم لوگوں کی خدمت میں. کہا کہ کیا تمہاری گزارش ہے؟ کہا کہ ان کو ابھی ہی واصل جہنم کر دیا جائے, ابھی ابھی. فانی اخاف ان یبدو لربی فیہم, کہ ممکن ہے کہ ان کے بارے میں میرے رب کا ممکن ہے کہ کوئی رحمت والا ہی فیصلہ نہ آ جائے, جیسے یونس علیہ السلام کی اس میں تھا. فقالوا یا لوط ان موعدہم الصبح, ان کی وعدہ گاہ کیا ہے؟ صبح ہے. یہ جب بھی جرائم زیادہ ہو جائیں, دشمن کا حملہ اور قبضہ بڑھتا چلا جائے اور کوئی آپ کو نہیں تدبیر اور راہ دکھائی دے رہی, تو یہ آیت انسان کو حوصلہ دیتی ہے. ان موعدہم الصبح, کہ ان کا انجام ہے وہ صبح آنے والی ہے. صحیح ہے, ان کا وہ موعد ہے ان کے اختتام کا, یہ چھائی ہوئی تاریکی, یہ ظلمتیں, یہ دشمن کا مکر و فریب, یہ اس کا پریشر تسلط, اور یہ اس کی سختی ظلم و تشدد, ان سب کا کیا ہے؟ موعد ہے. پھر کیا ہے؟ الیس الصبح قریب, بقریب، علیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی یہ تاریکیاں جلد چھٹ جائیں گی، یہ ظلم و ستم، یہ فحاشی، یہ مکاری، یہ ظلم و تشدد، یہ بربریت، یہ ساری کی ساری چھٹ جائے گی، علیس بالصبح صبح بقریب. اس لیے یہ آیت انسان کو بہت حوصلہ دیتی ہے، لمن یرید ان یأخذ فخذ انت بناتک وامضی ودع امراتک. تو کہا کہ تم اپنے ساتھ کس کو لے کے جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیٹیوں کو لے جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری زوجہ ادھر ہی رہ جائے گی، اسے ترک کر جاؤ. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ لوتا، اللہ رحمت نازل فرمائے لوت علیہ السلام پہ، لو یدری من معہ فی الحجرہ لعلم انہ منصور حیث یقول لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید. کہ اگر وہ یہ جانتے کہ کون کمرے میں ان کے ساتھ ہے، یعنی انہیں نہیں پتہ لگا یہ فرشتے ہیں، اگر وہ جانتے یہ کون ہیں تو وہ حتماً و حتماً مدد کی، لعلما، وہ جان لیتے کہ ان کی مدد کی جائے گی حتماً، یعنی اس طرح سے پھر سلوک نہ ہوتا. اور پھر آیت یہ قرآن کی پڑھی کہ لوط علیہ السلام کا کلام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان لی بکم قوہ، کہ اگر تم لوگوں کے مقابلے میں میرے پاس قوت ہوتی، یا آوی الی رکنی شدید، یا میں ایک قوی چیز کی طرف پناہ لے لیتا. تو اے رکن اشد من جبریل معہ فی الحجرہ، تو کیا جبریل سے کوئی تھی بڑی قوت کہ اس کے پاس لے لیتے؟ یعنی ان سے کوئی ایسی شدید تر چیز نہیں تھی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے، اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيد، یعنی آپ کی امت کے جو ظالمین ہیں، ان عَمِلُوا مَا عَمِلَ قَوْمَ لُوت، ان کے ساتھ بھی وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالمین سے بعید نہیں ہے کہ یہی ہو. یعنی اگر یہی عمل امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے تو بعید نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی عمل انجام پائے. یعنی یہ وہ اعمال ہیں کہ جس کو تر کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. اسے اگلا بھی تفصیلی واقعے اسے تر کرتے ہیں، اور ایک روایت پڑھ کے آج کی گفتگو ختم کر دیتے ہیں کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ اس جنسی بہرہ روی جو مرد مرد کی اور خاتون خاتون سے، اور اس وقت پوری دنیا میں تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ مدارس محفوظ ہیں، نہ اسی طریقے سے اسکول، یونیورسٹیز، کالجز محفوظ ہیں، نہ گلیاں محفوظ ہیں، حتیٰ گھرانے اس میں یہ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس میں اگلا باب بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو اگر بیان کیا جاتا تو وہ بہتر تھا. ہم اگلے درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے. وہ باب کا نام یہ ہے کہ من امکن من نفسہ ہی، صحیح، جو اس کا اپنا وجود اس کے لیے ممکن بن گیا ہو، جو اپنے نفس کے اوپر ہی، یعنی جنسی غریزے کے اعتبار سے اپنے آپ ہی، فاعل بھی خود ہے، مفعول بھی وہ خود ہے. اس کو ایک اور تعبیر بیان کی گئی، جو اپنے ساتھ نکاح کر لے. اسے روزے کی اصطلاحات میں کہتے ہیں استمناء کرنا، خود سے طلب امناء کرنا، یعنی خود اپنے بدن کو وہ نکاح قرار دے دے اور اپنے بدن کے ساتھ ایسے امور انجام دے کہ اس کے وجود سے یہ جنسی غریزہ انجام پا جائے. من امکن من نفس ہی، کہ جو اپنے نفس کی جانب سے اپنے اوپر امکان اور قدرت پیدا کر گیا. اس حوالے سے اس کے اندر کئی روایات ہیں. مثلا پہلی روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں اور باقی آگے پڑھیں گے. یعنی اس روایت کے اندر یہ ہے کہ انسان جنسی بہرہ روی کا خود شکار ہو کے خود اپنے آپ کو حاضر کرے. حاضر کرنے سے مراد یہ ہے کہ یا یہ لواط انجام دینے والا ہے، یا زنا کرنے والا ہے، یا یہ خود چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی لواط انجام دے، یعنی یہ مفعول بننا چاہتا ہے، یعنی کوئی اس کے اوپر مسلط ہو اور اپنی شرمگاہ اس کی شرمگاہ میں داخل کرے، اپنے ساتھ کام کروائے. یہ اس کے اندر روایات ہیں، بعض واقعات ہیں کہ جو اگلے درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائے، من امکن من نفسہ طائعا، کہ جو اپنے نفس کو خود بچھا دے، صحیح ہے، اپنے نفس کو اپنی نفس کے اوپر ہی یہ حالت طاری کرے اور بچھا دے، کہ یلعب بہ، اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جائے، القى اللہ علیہ شہوت النساء، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ خواتین والی شہوت کو غالب کر دیتا ہے، اس کے اندر وہ یہ والی شہوت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. یعنی جس طرح خواتین ہیں ان میں یہ غریزہ ہوتا ہے، ان کے لیے لذت دخول میں رکھی ہے کہ اگر مرد دخول کرے، مرد کے لیے تو یہ نہیں رکھی، جو یہ کام کراتا ہے وہ پھر اس مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یعنی امکنا من نفس سے یہ مراد ہے کہ اپنے آپ کو وہ بچھا دے، لیکن اس کے باب میں یہی تین گناہ ہمارے پاس تین چار جنسی بہرا روی کی صورتیں آ جاتی ہیں، یا لواط کرنے والا ہے، یا زانی ہے، یا اپنے آپ سے لواط کروانے والا ہے، یہ امکنا من نفس ہی یہ الٹ کی طرف ہے، یعنی لواط کروانے والے مفعول کی بات ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔